Alpha, der والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد
صلى على محمد وآل محمد
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم صلوات النبي محمد صلى الله عليه
وسلم
سورة حضرات کی پہلی آیہ کریمہ ہے جس کو ان مجالس اور اس سلسلے مجالس کا موضوع اور عنوان قرار دیا گیا ہے. آیہ کریمہ میں پروردگار عالم دین کے تمام امور اور تمام معاملات میں اور زندگی کے تمام اعمال اور تمام مسائل میں, اور صرف اعمال اور مسائل میں نہیں بلکہ افکار میں, خیالات میں, اور حتیٰ کہ میں عرض کر سکتا ہوں کہ ہماری سوچ کے سلسلے میں بھی, اللہ ہمیں یہ طریقہ اور یہ سلیقے زندگی سکھلا رہا ہے کہ دیکھو کسی بھی مسئلے میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھنا. اور مفسرین نے اسی آیت کے ضمن میں لکھا ہے کہ جو دوسرا پہلو ہے اللہ اور رسول کے احکام سے پیچھے رہ جانے کا, وہ بھی اس آیہ کریمہ میں پیش نظر ہے. میں نے گزشتہ دو شبوں میں آپ حضرات کے سامنے ان واقعات کا ذکر کیا ہے جو تفسیروں میں اس عنوان سے لکھے گئے ہیں کہ یہ آیت اس واقعے کے بعد نازل ہوئی. مثال کے طور پر پیغمبر کو کسی قبیلے کا مسلمان ہونے کے بعد کسی کو سردار بنانا ہے, یہ کام پیغمبر کا ہے, لیکن کچھ صحابی ایسے تھے جو پیغمبر سے پہلے نام تجویز کر دیتے تھے. اب ظاہر ہے کہ اللہ کی بھی ایک سیاست ہے کہ ہم سے آگے نہ بڑھو تاکہ ہمارا نظام چلے, اور جو آگے بڑھ رہے تھے ان کی بھی سیاست تھی کہ ہمارا آدمی پہلے سے بیٹھا رہے تاکہ جس دن ہم سربراہی ہاتھ پہ لیں اس دن یہ آدمی کام آئے. ان میں جو واقعات ہیں متعدد واقعات ہیں, زہد و تقویٰ کے سلسلے میں بھی ایک واقعہ یہ بھی لکھا ہے اسی آیت کی تفسیر میں کہ انسان جب دنیا کے کاموں میں لگتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ پھر عبادت سے, اطاعت سے, اچھے کاموں سے, ان کاموں کے انجام دینے سے جو آخرت میں فائدہ پہنچاتے ہیں ان میں کچھ نہ کچھ رکاوٹ آتی ہیں. جتنی دیر انسان دکان پہ بیٹھے گا اتنی دیر اس کی وہ کیفیت نہیں ہوگی جتنی دیر وہ مصلے پہ بیٹھتا ہے, یا جتنی دیر اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے گا تب بھی اس کی وہ کیفیت نہیں ہوگی جو ایک مجلس ادا کے فرش پر ہوتی ہے. تو زندگی کے حالات الگ الگ ہوتے ہیں, دنیا کے کاموں میں لگ کے آدمی عبادت و اطاعت سے تھوڑا پیچھے ہٹتا ہے. تو روایت یہ کہتی ہے کہ کچھ اصحاب نے پیغمبر کی خدمت میں جا کے تجویز رکھی کہ آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم آپ اپنے جسم کو اس طرح سے ناکارہ بنا لیں کہ پھر ہماری اولاد پیدا نہ ہو, تاکہ ہم دنیا داری سے نکل کے صرف دین کے کام میں لگے رہیں, عبادت خدا کریں اور دین کا کام کریں, دنیا داری سے ہٹ جائیں. تو پیغمبر نے ان کو سمجھایا کہ یہ کام تمہارے نبی نے نہیں کیا ہے, تمہیں کیسے اجازت مل سکتی ہے. اس طرح کے متعدد واقعات ہیں جہاں اپنی اپنی عقل اور اپنی اپنی سمجھ اور اپنے اپنے شعور سے لوگوں نے دین کی حدوں کو پھلانگ کے آگے بڑھ کے زیادہ تقویٰ, زیادہ زہد, زیادہ مثلا دینداری کا مظاہرہ کرنا چاہا ہے اور پیغمبر نے انہیں روکا ہے. اور ان سارے واقعات میں جو سب سے احمقانہ مجھے نظر آتی ہے تفسیر میں جو واقعات کا تذکرہ ہے اس میں یہ بات نظر آتی ہے کہ اکثر یہ ہوتا تھا کہ جب کچھ واقعہ گزرے تو بعض اصحاب یہ کہتے تھے کہ اب اللہ کو اس مضمون کی وحی نازل کرنا چاہیے, یعنی ادھر سے وہ اللہ کو الرٹ کرتے تھے کہ وہ ادھر سے بھیجے. تو جب یہ حماقتیں بڑھ گئیں اور اللہ اور رسول سے آگے بڑھ کے چلنے کی عادتیں مسلمانوں کی بڑھنے لگیں تب پروردگار عالم نے ایک آیت نازل کی جس کا مقصد یہ ہے کہ ٹھیک ٹھیک دین پر عمل کرنا ہے, نہ اللہ اور رسول سے آگے بڑھنا ہے نہ اللہ اور رسول اور اہل بیت سے پیچھے رہ جانا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد علیہ وسلم. دیکھیے تو بونس کے منٹ ہیں, ذرا آج مجلس روز مرہ کے مقابلے میں جلدی شروع ہوئی ہے تو مومنین تو روز مرہ کے مقابلے میں بھی دیر میں آتے تھے, تو آج تو ظاہر ہے جب آئیں گے فی الحال فرشتے بیٹھے ہیں لیکن ان کی آواز مجھے سنائی نہیں دیتی, مجھے خالی انسانوں کی آواز سنائی دیتی ہے, وہی دکھائی دیتے ہیں. لہذا ایک صلوات مل جل کے مجھے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں جو گفتگو شروع کی ہے اس کا مقصد کل اور پرسوں میں دو دن دوہرا چکا ہوں, آج صرف اختصار کے ساتھ پھر سے یاد دلانا چاہتا ہوں کہ عنوان گفتگو ہے نظام ہدایت, الہی نظام ہدایت. اس الہی نظام ہدایت میں جن حصوں سے ہم خوب اچھی طرح واقف ہیں اور جن حصوں پر ہماری توجہ بھی کسی حد تک مناسب مقدار میں ہے ان کا تذکرہ کرنے کے بجائے میرے پیش نظر وہ مسائل رکھنا ہے جن مسائل کی طرف یا تو ہم متوجہ نہیں ہیں یا ہم ان کی طرف توجہ ہونے کے باوجود ان کو کم اہمیت دیتے ہیں یا کم وقت دیتے ہیں. پروردگار نے جو نظام ہدایت بنایا ہے اس میں بہت بڑے بڑے اصول بھی ہیں اور اس میں بہت زندگی کے کام آنے والے چھوٹے چھوٹے مسائل اور زندگی کے کام آنے والی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو زندگی پر اثر بڑا ڈالتی ہیں. میں نے اس سلسلے میں آپ حضرات کی خدمت میں جو گفتگو شروع کی ہے وہ یہ کہ جب تک ہم اس نظام ہدایت کے بارے میں اطمینان نہ حاصل کر لیں کہ یہ صحیح ہے اور جب تک ہمیں یہ اعتماد حاصل نہ ہو کہ نہ صرف یہ صحیح ہے بلکہ دنیا میں جتنے نظام اور جتنے سسٹم ہیں ان میں سب سے بہترین نظام یہ نظام ہے جو پروردگار کے ہاتھوں سے بنا ہے اور محمد والے محمد علیہ السلام کے مقدس اور محفوظ ہاتھوں کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے. کل میں نے یہی گزارش آپ کی خدمت میں رکھی تھی کہ خطا یا غلطی یا ایک صلوات دے جائیں محمد والا آواز زیادہ نہیں ہے, آواز میں ایکو زیادہ ہے. ایک صلوات اور بھیجے
محمد.
اس پورے نظام کے بارے میں جتنا ہمارا دل مطمئن ہوگا, جتنا ہم اعتماد کریں گے چھوٹے سے چھوٹے مسئلے پر, چھوٹے سے چھوٹے حکم پر, چاہے وہ اخلاقیات سے تعلق رکھتا ہو, چاہے وہ ہماری عملی زندگی سے تعلق رکھتے ہوئے مسائل ہوں, چاہے وہ اصول دین کے مسائل ہوں, ان تمام جگہوں پر مکمل اعتماد حاصل کرنے کے لیے ہمیں ان راستوں پہ سوچنے کی ضرورت ہے جو اس اعتماد پہ اضافہ کریں. کل میں نے اس سلسلے میں دو باتیں عرض کی تھی. ایک بات یہ عرض کی تھی کہ جن ہاتھوں سے بنا ہے وہ اس عالم, اس قادر, اس عادل, اس رحمان و رحیم اور اس قدیر کے ہاتھ ہیں جہاں غلطی کا کوئی امکان نہیں. اور یہ دین ان ہاتھوں سے بننے کے بعد جن ہاتھوں سے گزر کے ہم تک آیا ہے وہ اپنے زمانے کے سب سے زیادہ علم والے, اپنے زمانے کے سب سے زیادہ قدرت والے, اپنے زمانے کے سب سے زیادہ سخاوت والے, یعنی بخل ان سے غلطی نہیں کرا سکتا, ان سے حرص اور لالچ ان سے غلطی نہیں کرا سکتی, اپنے زمانے کے سب سے بہادری والے یعنی کمزوری اور باہر کا دباؤ ان سے غلطی نہیں کرا سکتا. یہ ساری صفتیں ان میں موجود تھی اور اس سب سے بڑھ کر وہ عصمت والے تھے. اور عصمت بھی کون سی عصمت تھی؟ جو تر کے اولا کے بوجھ کو برداشت کرنے پر تیار نہیں ہے. آج تیسری بات آپ کی خدمت درج کرنا چاہتا ہوں, اللہ کرے کہ میں وہ بات آپ تک پہنچا سکوں. دنیا میں جتنے نظام آج تک انسانوں کے لیے بنائے گئے ہیں, چاہے وہ سیاسی نظام ہو, چاہے وہ حکومت کے نظام ہو, چاہے وہ دینی نظام ہو, ان کو بنایا انسانوں نے. انسان چاہے کتنا ہی عالم کیوں نہ ہو, انسان چاہے کتنا ہی عادل کیوں نہ ہو, انسان چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو, اس کا کنبہ ہوتا ہے, اس کا خاندان ہوتا ہے, اس کے گھر والے ہوتے ہیں, اس کا وطن ہوتا ہے. تو جب وہ نظام بنانے کی طرف آتا ہے اور قانون بنانے کی طرف آتا ہے, اور ہم ہر ملک میں دیکھتے ہیں کہ جب کوئی قانون بنتا ہے تو جو حزب اختلاف والے ہیں وہ اس سے ٹکراتے ہیں اور یہی کہہ کہ یہ تو اپنے فیور میں بنایا ہے, یہ اپنے فیور میں اپنے علاقے کے لیے بنایا ہے, اپنے لوگوں کے لیے بنایا ہے, اپنے گروپ کے لیے بنایا ہے, اپنی پارٹی کے لیے بنایا ہے. مگر پروردگار عالم جس نے یہ نظام بنایا ہے, یہ نظام اس نے نہ کسی ایک علاقے کے لیے بنایا ہے, نہ کسی ایک رنگ والے کے لیے بنایا ہے, نہ کسی ایک زبان والے کے لیے بنایا ہے, نہ کسی خاندان والے کے لیے بنایا ہے, نہ کسی قبیلے والے کے لیے بنایا ہے. اس لیے کہ وہ کسی ایک قبیلے کا رب نہیں ہے, وہ رب الارباب ہے. اس لیے وہ کسی ایک علاقے کا بادشاہ نہیں ہے, وہ ساری کائنات کا مالک ہے. اس لیے کہ وہ کسی ایک رنگ کا لیڈر نہیں ہے, بلکہ اسی نے سارے رنگ پیدا کیے انسانوں کے درمیان. اس لیے کہ کسی ایک زبان کے اقرار کرنے والوں کا سربراہ نہیں ہے, بلکہ اس لیے کہ اس نے جتنی زبانیں بنائی ہیں اسی نے بنائی ہیں. تو اس کا قانون زمین پر جتنی انسانیت ہے اس سب کے لیے بنا ہے. اس کے علاوہ کوئی قانون یہ دعویٰ نہیں کرتا اور نہ کر سکتا ہے کہ ہم سب کے لیے بنائے گئے ہیں. میں اپنے اس دعوے کے ثبوت میں اسی قانون کے, اسی نظام کے ایک عظیم رکن یعنی اس کی کتاب قرآن مجید کے ذریعے ثبوت فراہم کروں کہ پروردگار عالم نے یہ پورا جو سسٹم بنایا, اگر وہ ہم سے کہتا ہے نماز پڑھو مثال کے طور پر, اصول دین کو چھوڑ دیجئے, وہ تو ہماری عقل قبول کر رہی ہے, لیکن اس کے بعد ہم سے ڈیمانڈ شروع ہوتی ہے نماز پڑھو جھوٹ مت بولو, روزہ رکھو حرام مت کھاؤ, حج کرنے کے لیے جاؤ مثلا ڈانس مت کرو, تلاوت قرآن کرو گانا مت سنو, کرو نہ کرو, کرو نہ کرو کے درمیان یہ پورا حکم چلتا رہتا ہے. ایسی اخلاقیات میں امانت داری اختیار کرو, خیانت نہ کرو, سچ بولو جھوٹ نہ بولو, سخاوت کی راہ پر چلو, کنجوسی مت اختیار کرو. تو اس پورے نظام میں جہاں جہاں ہم سے جو کچھ بھی ہمارا دین اور ہمارا مذہب کہہ رہا ہے, اس کا فائدہ کسی کو نہیں ہے,
ہمیں ہے. اور اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو اور سوچیں اور کہیں اس کا فائدہ کسی کو نہیں ہے, مجھے ہے. دین کے بارے میں اس یقین تک جس دن ہم آپ پہنچ جائیں کہ دین مجھ سے جو کچھ کہہ رہا ہے اس کا فائدہ مجھے ہے. ہمیں میں تو کبھی بیٹا آ جاتا ہے, کبھی پڑوسی آ جاتا ہے, کبھی ہم وطن آ جاتا ہے, کبھی حاکم آ جاتا ہے, کبھی استاد آ جاتا ہے تو خود درد آدمی سوچنے لگتا ہے کہ یہ تو استاد کو فائدہ ہے, میں کہہ کے لیے مصیبت جھیلوں, یہ تو میرے چچا کو فائدہ پہنچے گا اس کا, میں کہہ کے لیے تکلیف اٹھاؤں, یہ تو میرے پڑوسی کو فائدہ ہوگا, میں کہہ کے لیے زحمت اٹھاؤں. تو یہ خود غرضی آدمی کو پھر سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہے, اس کا فائدہ مجھے نہیں مل رہا, اس کا فائدہ مجھے نہیں مل رہا. لیکن سچی بات یہ ہے کہ جیسے یہ صحیح ہے کہ اس نظام کا پورا فائدہ پوری کائنات کو ہے, ویسے یہ بھی صحیح ہے کہ اس کا نظام کا پورا فائدہ انسانوں کو ہے, ویسے یہ بھی صحیح ہے کہ اس نظام کا پورا فائدہ مسلمانوں کو ہے, ویسے یہ بھی صحیح ہے کہ اس نظام کا پورا فائدہ مومنوں کو ہے, ویسے یہ بھی صحیح ہے کہ اس نظام کا پورا فائدہ متقین کو ہے, ویسے یہ بھی صحیح ہے کہ اس نظام کا پورا فائدہ عادلوں کو ہے, ویسے یہ بھی صحیح ہے کہ اس نظام کا پورا فائدہ ایک کنبے کو بھی ہے, ویسے یہ بھی صحیح ہے کہ اس نظام کا فائدہ باپ کو ہے, اس نظام کا فائدہ بیٹے کو ہے, اس نظام کا فائدہ ہمیں نہیں مجھے ہے. جس دن اس چیز کا یقین ہم دین کے نظام کے سلسلے میں اور نظام ہدایت کے سلسلے میں حاصل کر لیں, میں نے پہلے ہی دن آپ سے کہہ دیا ہے اور میں اپنی بات کا پکا ہوں, میں نے آپ کو پڑھا لکھا مان کے گفتگو شروع کی ہے اور آخر تک مانتا رہوں گا. سلوات بھیجیے چینل پہ. ماشاء اللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, لوگ جاتے ہیں ہلکی پھلکی باتیں سن کے خوش ہو کے چلے آتے ہیں. اب ذرا کچھ دماغ پہ بھی تو بوجھ پڑے, پتا چلے کہ مجلس پڑھنا کس کو کہتے ہیں, تھوڑا مجلس سننے کا بھی مزہ لیجیے. ایک سلوات ذرا مل جل کے بھیجیے. سوال اکثر یہ ہوتا ہے کہ آخر جس نے اتنا کچھ ہمارے کہے کر دیا, کہے بغیر کر دیا, یہ زمین بنا ڈالی, یہ آسمان بنا ڈالا, یہ سورج چاند بنا ڈالا, یہ زمین میں بہتے ہوئے دریا اور پہاڑ اور نہ جانے کیا کیا کر ڈالا بغیر کہے, ہم کو بھی ہمارے کہے بغیر بنا ڈالا. اب یہ کیا ہے کہ ہمیں بنانے کے بعد ایک دم سے انداز بدل دیتا ہے, اس سے پہلے تو کبھی کچھ نہیں, اور ہمیں بنایا اب ہم سے مطالبات شروع ہو گئے, یہ کرو اور وہ کرو اور وہ کرو اور یہ نہ کرو اور وہ نہ کرو اور وہ نہ کرو, آخر یہ کیا بات ہے؟ تو آئیے قرآن مجید سے پوچھتے ہیں ذرا کہ یہ کیا بات ہے. آخر میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ یہ فائدہ اس کا مجھے ہے, مجھے آپ کی خدمت میں یہ بات کرنا اصل میں. آئیے قرآن مجید سے سوال کریں, تو قرآن مجید سے ذرا بڑا سوال پوچھا جائے, اپنے بارے میں تو بعد میں پوچھیں گے, پہلے اس پوری کائنات اور اس پوری دنیا کے لیے, یہ جس زمین, یہ آسمان, یہ سورج, یہ چاند, یہ جو کچھ بنا ہے اور جو کچھ اللہ نے بنایا, آپ ان کا توجہ رکھیں. صلوات بھیجے محمد. بنا ہے کس لیے بنا ہے پروردگار, یہ یونیورس, یہ کائنات, یہ دنیا, یہ زمین, یہ آسمان, یہ سب تو نے کیوں بنائے؟ تو قرآن مجید جواب میں کہتا ہے خلق لکم, یہ سب تو تمہارے لیے بنائے. اور صرف خلق لکم نہیں کہتا ہے, جملہ اگلا کہتا ہے, کہتا سخر لکم, سخر نہ لکم, خالی تمہارے لیے بنائے نہیں ہے, تمہارے کنٹرول میں بھی دے دیے ہیں, تمہارے قابو میں دے دیے ہیں. میں اکثر اس آیت کو جب پڑھتا ہوں تو اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ ایک بات یاد رکھنا, اور وہ بات یہ یاد رکھنا کہ جب جدید ترین سائنس کوئی آخری ایجاد کرے تو دنیا میں حیرت کا ماحول پیدا ہو تو ہو, مسلمان کے دماغ میں حیرت کو نہیں آنا چاہیے. کوئی آخری ایجاد, اسٹم سیلز کا مسئلہ آیا ہے, ہو سکتا ہے کسی دن انسان سے انسان کو بنا دیا جائے, انسان سے انسان کو بھی اگر بنا دیا گیا تو حیرت کی بات نہیں, لوگ تو ابھی سے ڈر رہے ہیں, مولانا خدا کے لیے چھوڑا ہی کیا ہے, اب بچا ہی کیا ہے؟ میں کہتا ہوں اللہ کے لیے وہ سب بچا ہے جو اللہ کے لیے ہے, وہی سارے ہاتھ پیر چل رہے ہیں جو اللہ نے بندوں کے لیے چھوڑ رکھا تھا. یہ بتائیے اگر وہ مس ڈولی بنائی گئی تھی, پرانے زمانے کی بات ہے, اس کے بعد تو نہ جانے کیا کیا بن چکا ہے, لیٹسٹ کون ہے اس وقت میں نہیں جانتا, کہاں ہے وہ بھی نہیں جانتا, چوری چھپے کو انسان بھی بنا رکھا ہوگا. تو یہ جو بنائے گئے ہیں, گھبراہٹ کبھی کبھی پیدا ہوتی ہے کہ ارے مولانا اب اللہ کے لیے کیا بچا, انسان نے تو بیڑ بنا ڈالی یا مثلا انسان ہی بنا ڈالا ہے یا دل بنا رہا ہے یا جگر بنا رہا ہے. میرے عزیزوں, میرے بچوں, میری چھوٹی بہنوں, عربی کے دو لفظ یاد رکھنا. ایک لفظ ہے عربی میں خلقت, جس سے بنتا ہے خلقا, جس سے اللہ کو ہم کہتے ہیں خالق, اور ایک لفظ ہے عربی میں صنعت, جس سے لفظ بنتا ہے صانع, ہم اللہ کو صانع بھی کہتے ہیں. خلقت اور صنعت میں جو فرق ہے وہ محسوس کر لیں آپ. میرے سامنے یہ مائک ہے, یہ آئرن سے بنا ہو, لوہے سے بنا ہو یا کسی اور مٹیریل سے بنا ہو, یہ اس شکل میں تو پہاڑوں سے کھود کے نہیں نکالا گیا, پہاڑوں سے کھود کے نکلا تھا, مٹی کے ساتھ مکس تھا, پھر کارخانے میں گیا, پھر لوہا الگ ہوا, پھر اس کی صفائی ہوئی, پھر اس کی شکلیں بدلی, گھومتا گھامتا پہنچ گیا فلپس کمپنی میں مثلا, اور وہاں جو انجینئر صاحب تھے انہوں نے اس کو ڈائی میں ڈال ڈول کے اور گرم کر کے اور پگھلا کے اور شکلیں دے ڈالی اس کی. تو انجینئر صاحب نے جو یہ مائک بنایا ہے یہ صنعت کہلائے گا. یہ میز رکھی ہے لکڑی کی ہے یا لوہے کی ہے, کارپینٹر کے حوالے لکڑی کر دی گئی, اس نے ادھر کاٹا ادھر کاٹا, ادھر ٹھوکا ادھر پیٹا, اور اس کے بعد ٹھوک ٹھاک کے میز تیار کر دی. یہ کام صنعت ہے. کیا مطلب؟ صنعت یعنی کسی چیز سے کسی چیز کو بنانا, لوہے سے مائک بنانا, لکڑی سے میز بنانا, شیشے سے گلاس بنانا, یہ ہے صنعت. لیکن اس زمین پر جو کچھ ہے وہ سب کسی چیز سے کوئی چیز نہیں بنی ہے. کسی چیز سے کسی چیز کا بنانا یہ ہے بندے کا کام, لیکن اللہ کا کام اس سے آگے کا ہے. اللہ کا کام کیا ہے, میں ذرا لفظوں کو بدلوں اور بات کو آسان کروں کہ صنعت کس چیز کا نام ہے, کسی چیز سے کسی چیز کا بنانا, یا یوں کہوں کہ صنعت نام ہے ہاں سے ہاں کرنا, ہاں سے ہاں بنانا. لیکن یہ پہلی والی ہاں کہاں سے آئی, کہ یہ بھی ہاں سے ہاں, تو اس سے پیچھے والی ہاں سے ہاں ہاں سے ہاں, تو ایک کوئی جگہ ہونا پڑے گی جہاں نہیں سے ہاں کیا گیا ہے. بس جب تک ہاں سے ہاں ہوتا رہے یہ ہے صنعت, اور جب نہیں سے ہاں ہو تو یہ ہے خلقت. ہم اور آپ ہاں سے ہاں نہیں ہیں, ہم اور آپ نہیں سے ہاں ہوئے ہیں کسی نہ کسی منزل میں جا کے, کہیں نہ کہیں ہمارا آغاز ہے میرے عزیزوں. تو خلقت نہیں سے ہاں کرنے کا نام ہے, ہاں سے ہاں کرنے کا نام نہیں ہے. یہ ایجاد جتنی ہو رہی ہے یہ ہاں سے ہاں کر رہی ہے, نہیں سے ہاں نہیں کر رہی ہے. اسٹم سیلس ہو یا کوئی بھی چیز ہو, کہیں سے کچھ لیا جاتا ہے, کچھ اٹھایا جاتا ہے, کتنے ہی کم کیوں نہ ہو, کتنے عقیل کیوں نہ ہو, کتنے ہی مختصر کیوں نہ ہو. تو یہ صنعت ہے, خلقت نہیں ہے. پروردگار عالم کہتا خلق الکم, نہیں تھا ہم نے زمین بنائی, نہیں تھا ہم نے آسمان بنائے, نہیں تھے ہم نے سورج چاند بنائے. یہ نہیں کیا ہے کہ ہم نے یہ مثلا سورج کسی اور چیز سے بنائے پھر وہ کسی اور, اگر ایسا ہے بھی مثال کے طور پر اگر یہ زمین سورج کا کوئی ٹکڑا ہے تو ٹھیک ہے سورج سے زمین بنی ہے, لیکن سورج کہاں سے بنا ہے؟ سورج بھی اگر کہیں سے ٹوٹ کے نکلا ہے تو پھر وہ کہاں سے آیا ہے؟ آخر میں کہیں نہ کہیں نہیں سے ہاں تک پہنچنا پڑے گا. تو یہ تو درمیان میں بات آ گئی تھی میرے عزیزو. میں کہہ یہ رہا تھا کہ اللہ کہتا خلق الکم اور اس کے ساتھ کہتا سخر الکم, تمہارے قابو میں کیا. میں نے کہا تھا میرے کسی جوان کو حیرت کی ضرورت نہیں کبھی. مجھے یاد ہے جب پہلی مرتبہ چاند پہ قدم رکھا تھا, کیا نام تھا ان کا, گیگرین کیا کچھ, اچھا ان کی قوت بازو میں دم زیادہ تھا. تو مجھے یاد ہے کہ اس زمانے میں ہمارے کچھ ملاؤں نے اعلان کیا تھا کہ یہ جھوٹ ہے, ہو ہی نہیں سکتا, یہ تو خدائی میں دخل اندازی. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آدمی اس کو خدائی میں دخل اندازی قرار دے جب وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے تمہارے کنٹرول اور قابو میں کر دیا ہے. تو پھر کوئی انکار کرے تو کرے, مسلمان کو انکار نہیں کرنا چاہیے. کیسے کر دیتا ہے انکار؟ ہمارے پاس تو 1400 پہلے وہ نمونہ موجود ہے کہ زمین پہ کھڑے ہو کہ چاند دو ٹکڑے آسمان پہ کر دیا ہے. تو جب آسمان دو ٹکڑے کر لیے چاند کے آج سے 1400 سال پہلے، تو اگر آج آسمان پہ پہنچ گیا کوئی تو کون سا ایسا کمال ہے. تو بہرحال پوری کائنات اللہ نے کس کے لیے بنائی؟ خلق لکم، تمہارے لیے. اس کے بعد ہم کو کس لیے بنایا؟ پروردگار مشہور آیت روز سنتے آپ، میں نے آیتوں کو خالی جمع کیا ہے نتائج نکالنے کے لیے. آیت یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے سارے انسانوں اور سارے جنوں کو ایک غرض سے بنایا، اور وہ غرض کیا ہے؟ کہ تم ہماری عبادت کرو. تو ساری کائنات ہمارے لیے، ہم اللہ کی عبادت کے لیے. ٹھیک ہے معبود، ہم اللہ کی عبادت کے لیے ہم کر رہے ہیں عبادت، ہم اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں. میں بات اکثر کہتا رہتا ہوں، زیادہ تفصیل میں جائے بغیر ایک لفظ دہرانا چاہتا ہوں صرف، اور وہ بھی اپنے جوانوں کے لیے، کہ لفظ عبادت جب آتا ہے ہماری زبان پر تو ہمارے دماغ میں نماز، روزہ، حج، زکات جیسی باتیں آتی ہیں، تلاوت قرآن اور مجلس اعزاز جیسی باتیں. لیکن اس عبادت سے یہ مراد نہیں ہے. عبادت سے مراد ہے حکم خدا کے مطابق اللہ کی مرضی کے لیے زندگی بسر کرنا. اگر اللہ کے حکم کے مطابق ہے اور اللہ کی مرضی کے لیے ہے، تو اس عبادت کے لیے مسلح پہ کھڑا ہونا ضروری نہیں ہے. رات کی تاریکی میں ایک بندہ خدا بستر خدا، بستر نبی پہ چادر اوڑھ کے سو جاتا ہے اور صبح رضا الہی مل جاتی ہے، یہ بھی عبادت اور عظیم عبادت ہے. عبادت میں یہ شرط نہیں ہے کہ آدمی وہ کرے جو دنیا جسے عبادت سمجھتی ہے، حکم خدا کے مطابق ہو اور اللہ کی مرضی کے لیے ہو. اور اگر عبادت سے مراد خالی نماز روزہ جیسے کام ہوتے تو اللہ کی خلقت ادھوری کہلاتی. ہمیں بنایا عبادت کے لیے ہے، اور ہم اپنی زندگی کا تھوڑا سا حصہ اس کام میں لگا سکتے ہیں جس کام کے لیے بنایا، اور باقی اس کی تیاری میں. کچھ دیر کھانے میں لگے گی، کچھ دیر کمانے میں لگے گی، کچھ دیر سونے میں لگے گی، کچھ دیر آرام کرنے میں لگے گی. تو اتنا بڑا وقت جب ہم لگا لیں گے تب عبادت کے لائق ہوں گے، اگر وہی عبادت مراد ہے، نماز روزہ مراد ہے. تو اس کا مطلب یہ مشین اچھے ڈیزائن نہیں ہوئی. اس کا مطلب اگر کوئی موٹر کار بنائے اور کہے کہ صاحب 24 گھنٹے میں بس 4 گھنٹے تو یہ سڑک پہ چلے گی، اور 20 گھنٹے اس کی سروس دھلائی ہوگی اور صفائی ہوگی اور رنگائی ہوگی اور پتائی ہوگی اور گرم کی جائے گی اور ٹنڈی کی جائے گی اور گریس لگائی جائے گی اور یہ ہوگا وہ ہوگا، اس کی تیاری میں لگیں گے. تو ہر آدمی کہے گا یہ کون سی گاڑی بنائی؟ جس مقصد سے بنایا ہے اس کام کو ہر وقت کرنا چاہیے. تو مالک نے اگر ہمیں عبادت کے لیے بنایا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنی زندگی پوری کی پوری اللہ کی راہ میں اس طرح خرچ کر سکے کہ زندگی کا ہر لمحہ عبادت بن سکے. ہم کس لیے بنائے گئے؟ عبادت کے لیے. جلدی جلدی سن لیں، میں نے بات کو زیادہ پھیلا دیا. مالک عبادت کر لی ہم نے، اب کیا ہوگا؟ پھر آواز دیتا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے انسانوں عبادت کرو. کس کی؟ اپنے رب کی. کون رب؟ الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا. والذین من قبلکم، تمہیں کو نہیں جو تم سے پہلے گزرے، سب کو پیدا کیا. کرے کہ عبادت، پھر لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. میں کائنات کس لیے؟ عبادت کے لیے. عبادت کس لیے؟ تقوی کے لیے. اچھا تقوی پیدا ہو گیا، پھر کیا ہوگا؟ تقوی پیدا ہو گیا تو کیا ہو جائے گا؟ مالک کیا ہو جائے گا؟ تقوی پیدا ہو جائے گا. کہ سنو، پھر آواز دیتا ہے. چوتھی آیت کیا کہتی ہے؟ فتقون یا اولی الالباب، اے صاحبان عقل، تقوی اختیار کرو. ابھی نتیجہ سنانے سے پہلے آپ کے ذہنوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ متوجہ ہو جائیں. تیسری آیت جو میں نے پڑھی، جس میں عبادت کا حکم ہے، اس میں اللہ نے عبادت کرنے کے لیے کس سے کہا؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو. لوگو کون ہے؟ ان لوگوں میں کافر بھی ہیں، ان میں منافق بھی ہے، اس میں مشرک بھی ہے، اس میں بت پرست بھی ہے، اس میں آتش پرست بھی ہے، اس میں منافق بھی ہے، اس میں مومن بھی ہے، اس میں عادل بھی ہے، اس میں فاسق بھی ہے، اس میں متقی بھی ہے، اس میں گنہگار بھی ہے. ناس، انسانوں کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں سب شامل. ایک عام آواز دی اللہ نے انسانوں کی ساری قسموں کو. کون سی قسمیں جو میں نے آپ کے سامنے گنائی وہ, اور ان سے آگے بڑھیے. اس میں علم والے بھی, اس میں جہل جاہل لوگ بھی, اس میں بہادر بھی, اس میں کمزور بھی, اس میں سمجھدار بھی, اس میں ناسمجھ بھی. فہرست بڑھتی چلی جائے گی. انسانوں کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں سب سے اللہ کے راہ عبادت کرو ایک عام حکم ہے. لیکن چوتھی آئے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی, اگر اس کے لفظوں پہ آپ توجہ دیں تو اس میں انسانوں کی ساری قسمیں چھوڑ کے خالی ایک خاص قسم کے انسانوں کا نام لے کے کہا ہے تقوی اختیار کرو. عبادت کا حکم سب کو دیا ہے مگر تقوی کا حکم سارے انسانوں کو نہیں دیا. فتقون یا اولی الالباب, اے عقل والو تقوی اختیار کرو. اس کا مطلب قرآن کی روشنی میں تقوی صرف وہ اختیار کرتے ہیں جو عقل والے ہوتے ہیں, اور تقوی عقل مندوں کی پہچان ہے. جو عقل مند نہیں ہے وہی تقوی کا دامن چھوڑا کرتے. ایک سلوات مل جل کے بھیجے ہیں. تقون یا اولی الالباب, خلق لکم, ہم نے ساری کائنات تمہارے لیے بنائی, تم کو اپنی عبادت کے لیے بنایا. تمہاری تم ہماری عبادت کرو گے تو تقوی ملے گا, تقوی اختیار کرو گے تو کیا ہوگا. فتقون یا اولی الالباب, اے صاحبان عقل تقوی اختیار کرو. لعلکم تفلحون, تاکہ تمہیں کامیابی مل جائے. تو خلاصہ گفتگو یہ ہوا کہ اس پروردگار عالم نے یہ جو نظام ہدایت قائم کیا ہے, یہ جو نظام عبادت قائم کیا ہے, یہ جو نظام دین قائم کیا ہے, نہ میری زندگی کو سمیٹنے کے لیے ہے, نہ میری زندگی کو محدود کرنے کے لیے ہے, نہ میری زندگی میں سختیاں پیدا کرنے کے لیے ہے, نہ میری زندگی میں دشواریاں لانے کے لیے ہے, نہ میری زندگی میں آزادیاں چھیننے کے لیے ہے. یہ پورا نظام ہدایت اور نظام دین مجھے زندگی میں کامیاب بنانے کے لیے. آدمی دنیا بھر میں ہزاروں فارمولے اٹھاتا ہے کامیابی کے. کوئی مکاری کے ذریعے کامیاب ہونا چاہتا ہے, کوئی چوری کے ذریعے کامیاب ہونا چاہتا ہے, کوئی ظلم و ستم کے ذریعے کامیاب ہونا چاہتا ہے. آپ پوری دنیا میں اس وقت بھی دیکھ لیں, حکومتوں نے الگ الگ وسیلے اپنا رکھے ہیں, حکومتوں نے الگ الگ طریقے اپنا رکھے ہیں. بڑی بڑی حکومتیں پوری دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ظلم کا سہارا لے کے آگے بڑھ رہی ہیں, ستم کا سہارا لے کے آگے بڑھ رہی ہیں, لوٹ مار کا سہارا لے کے آگے بڑھ رہی ہیں. توجہ رکھیے جو بات میں آپ کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں اس گفتگو کے نتیجے کے طور پر. مگر یہ دیکھیے, وہ دھیرے دھیرے پسپا ہو رہی ہیں, وہ دھیرے دھیرے سمٹتی جا رہی ہیں, وہ دھیرے دھیرے چھوٹی ہوتی چلی جا رہی ہیں. ایک زمین پر صرف ایسی حکومت قائم ہے جو تقوی کے سہارے, جو ایمان کے سہارے, جو دین کے سہارے خدمت خلق کرنے کی راہ پہ چلی ہے. آپ پچھلے 40 برسوں سے آج تک کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے, مقابل میں ظلم و ستم والے سمٹتے چلے جا رہے ہیں اور تقوی اور خوف خدا والے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ایک سلوات مل جل کے بھیجے. جتنا یہ یقین اور اعتماد ہمارے اندر مضبوط ہوگا کہ ہم اللہ کے نظام ہدایت کو قبول کر کے اور اس کے ایک ایک حکم کو مان کے اور اس کے ایک ایک حکم پہ عمل کر کے فائدہ ہم کو پہنچنا ہے, اس لیے کہ حکم ہمارے لیے آیا ہے, اتنے ہی ہم نظام ہدایت پر عمل کرنے کا جذبہ ہمارا قوی ہوگا. اس سلسلے میں کچھ الجھنے اور کچھ سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں جو ہمارے دین کے معاملے میں ہمارے عقیدے کو, ہمارے اعتماد کو, ہمارے اطمینان کو دین یا دین کے بعض مسائل میں کمزور کرتے ہیں. کسی کو پردہ مثلا دین کا ایک حکم ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ حکم سمجھ میں نہیں آ رہا, کسی کی سمجھ میں روزہ نہیں آتا ہے, کسی کی سمجھ میں تقلید نہیں آتی ہے, کسی کی سمجھ میں اجتہاد نہیں آتا ہے, کسی کی سمجھ میں ولایت اور ولایت فقیہ نہیں آتی ہے. الگ الگ جگہوں پہ ذہن الجھنوں کا شکار ہے, اور ان سب کے پیچھے جو الجھنیں پیدا کرنے والے لوگ ہیں ان کے پاس جو طریقے ہیں جن کے ذریعے وہ ان مسائل میں انسانوں کو, مومن کو الجھن کا شکار کرتے ہیں, ان میں مختلف آوازیں اٹھانا اور مختلف سوالات پیدا کرنا اور مختلف اعتراضات, بعض سوالات ہیں چلے جا رہے ہیں, دہرائے جا رہے ہیں, کہے چلے جا رہے ہیں, اور کچھ نہ کچھ اس کا شکار ہوئے چلے جا رہے ہیں. میں اس میں سے ایک جو آج کے وقت میں گنجائش ہے اس کی روشنی میں ایک آدھ تذکرہ آپ حضرات کے سامنے رکھوں. ایک آواز یہ دی جاتی ہے, اکثر لوگ کہتے ہیں مولانا یہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں, الفاظ بدل بدل کے بات وہی ہوتی ہے. یہاں کہاں اللہ کے حکم پہ عمل ہو سکتا ہے, اس ملک میں کہاں ہو سکتا ہے؟ میں نے ان سے کہا پھر وہ بتائیے کہ جہاں ہو سکتا ہو وہ بتائیے کہاں ہو سکتا ہے. اس لیے کہ یہ نفس تو ہمارے ساتھ چلے گا نا, اور ہمارے ساتھ وہ شیطان بھی چلے گا, تو وہ کون سی زمین ہوگی جہاں یہ دونوں اپنا کام نہیں کریں گے؟ جب یہ خانہ کعبہ میں طواف کے درمیان نہیں چھوڑتے, جب یہ مصلی پہ کھڑے ہونے کے بعد نہیں معاف کرتے, جب یہ میدان منا اور عرفات میں نہیں معاف کرتے, تو کون سی زمین ہے؟ معاملہ زمین کا نہیں ہے, معاملہ علاقوں کا نہیں ہے, معاملہ اپنے اندر کی مضبوطی کا ہے, اپنی قوت قلب کا ہے. اور وہ قوت قلب پیدا ہوگی تب جب ہم دین کے معاملات میں مضبوط ہوں گے. کسی معاملے میں ہماری سوچ کچی نہیں ہوگی. اس میں سے ایک چیز یہی ہے کہہ رہے مولانا یہ آج کل جو زمانہ ہے ترقی کا اور آزادی کا دور ہے, اس آزادی کے دور میں یہ دین قدم قدم پہ رکاوٹیں کھڑی کر کے محدود کرتا چلا جاتا. آج کل کے بچوں کو سمجھانا بڑی مشکل ہے. حالانکہ میں ماشاءاللہ دیکھ رہا ہوں کہ جو احساس کمتری کے دور کے بعد آئے ہیں یہاں, انہوں نے اپنے بچوں کو سمجھا لیا ہے. جو احساس کمتری کے دور میں آئے تھے وہ یقیناً اپنے بچوں کو نہیں سمجھا پائے تھے, کسی حد تک ناکام رہے تھے, کچھ کامیاب کچھ ناکام. لیکن جب سے احساس کمتری ہمارے درمیان سے مٹ گیا, یہ ہمارے لیے آئیڈیل نہیں رہ گئے, صرف ضرورت رہ گئے. اس وقت سے حالات بہت بدلے ہیں اور کام بہتری کی طرف جا رہا ہے. مگر ایک سوال یہی ہے, زندگی محدود ہو کے رہ جاتی ہے, زندگی سمٹ جاتی ہے, زندگی کے اوپر پابندیاں لگ جاتی ہیں. اور اسلام کی ایک بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم کب کسی اور کے سامنے اسلام کو رکھتے ہیں تو جہاں ہم اس کو یہ واجبات و محرمات و یہ سب بتانے لگتے ہیں, وہ کہتا ارے صاحب تمہارے یہاں پابندیاں بہت زیادہ ہیں, تم تو آزادی ہماری چھینے لے رہے ہو. تو میں اپنے نوجوانوں کو گنانا چاہتا ہوں کہ میرے عزیزوں, اس غلط نعرے کے پیچھے نہ چلے جانا. اسلام کی آزادی زیادہ ہے, اسلام میں پابندی کم ہے. میں ایک حساب لگوا دیتا ہوں آپ کو, آپ خود فیصلہ کر لیجیے گا حساب لگانے کے بعد. اسلام میں نے بھی کہا ہے, اسلام کہتا ہے کرو یا نہ کرو, یہ اچھا ہے یہ برا ہے, یہ کرو یا نہ کرو, یہ کھاؤ یا نہ کھاؤ, یہ پہنو یا نہ پہنو, یہ سنو یا نہ سنو, یہ دیکھو یا نہ دیکھو, یہی ہے نا, ہر قدم پہ ہے یہ, بے شک ہے. تو یہ کرو نہ کرو, کھاؤ نہ کھاؤ, پہنو نہ پہنو, سنو نہ سنو, چھو نہ چھو, دیکھو نہ دیکھو, اس کے درمیان ہماری زندگی چل رہی ہے. اسلام ہمیں اسی طرح سے ہدایت دے کے چلا رہا ہے. اب یہ بتائیے کہ جو کرو ہے, آپ نے اس پر کبھی غور کیا کہ کرو شریعت کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ اس کو شریعت کی زبان میں کرو کے دو نام ہیں, ایک کمپلسری کرو اور ایک جس میں اختیار ہے. کرو واجب کو کہتے ہیں. نمبر ون کرو جو ہے وہ واجب ہے کہ یہ کرنا ہی کرنا ہے, اسے چھوڑ نہیں سکتے, یہ واجب ہے. دوسرا کرو مثال ہے, اسی واجب والی مثال میں سے نماز, صبح کی نماز دو رکعت چھوڑ نہیں سکتے چاہے کتنی نیند آ رہی ہو, زہر عصر کی نماز چھوڑ نہیں سکتے چاہے کاروبار کا نقصان ہو چاہے کچھ ہو جائے, مغرب عشاء کی نماز چھوڑ نہیں سکتے. یہ نماز کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ تکبیر سے, اللہ اکبر سے, تکبیرۃ الاحرام سے. مگر اس نماز سے پہلے بھی تو کچھ ہے, اذان ہے, اقامت ہے, دعا ہے, یہ بھی کرو میں آتا ہے. لیکن یہ کون والا کرو ہے؟ اختیار والا. واجب نہیں ہے, مستحب ہے. چاہے تو اذان کہے چاہے نہ کہے, چاہے تو اقامت کہے چاہے نہ کہے, وقت نہیں ہے نہ اذان نہ اقامت. دین اللہ نے اسی طرح ڈیزائن کیا ہے کہ ہر حالت کے لیے سوٹیبل ہو. جب چاہو شارٹ کر لو, جب چاہو بڑا کر لو, پھیلا لو. اور دین کے معاملے میں اپنے اوپر بھی زبردستی نہیں کرنا چاہیے. یہ حدیث بارہا آپ نے بزرگوں سے سنی ہوگی, مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا سلام کا جملہ ہے. میں اپنی بزرگ بہنوں سے اور اپنے بزرگ بھائیوں سے, چچا ٹائپ کے جو میرے بزرگ ہیں, ان سے کہہ رہا ہوں کہ ساری زندگی آپ عادی ہو جاتے ہیں عبادت کرنے کے, اور مثلا نماز صبح کے بعد دعائے سبا بھی پڑھ رہے ہیں اور دعائے جوشن کبیر بھی پڑھ رہے ہیں اور سورہ یاسین بھی اور نہ جانے کتنا. اب جس تھکتے تھکتے کمزور ہوتے ہوتے اس جگہ آ گیا ہے کہ روز اس لائق صبح نہیں ہوتے. لیکن اگر یہ نہ کریں تو دن بھر الجھن ہوا کرتی ہے کہ آج یاسین نہیں پڑھی، آج سبا نہیں پڑھی. آپ کی الجھن بارگاہ الہی میں عبادت ہے، لیکن حکم شریعت یہاں پہ کیا ہے؟ مولا نے فرمایا کہ نفس کی دو حالتیں ہوتی ہیں آدمی کا، اس کے لیے الفاظ استعمال کیے، ایک عالم اقبال ہوتا ہے اور ایک عالم ادبار. ایک نفس میں آگے بڑھنے کی کیفیت ہوتی ہے اور ایک نفس میں پیچھے ہٹنے کی. امام نے فرمایا کہ جب اقبال ہو، جب نفس آگے بڑھ رہا ہو، تو اس وقت واجبات کے ساتھ زیادہ سے زیادہ مستحب کاموں کو انجام دو، لیکن جب نفس پیچھے ہٹ رہا ہو، دل نہیں لگ رہا، تو اپنے ساتھ زور زبردستی نہ کرو، بس واجبات کو انجام دیتے رہو یہاں تک کہ نفس دوبارہ واپس آ جائے اور اس میں ذوق پیدا ہو جائے، تب مستحبات کو انجام دینا. اپنے ساتھ زور زبردستی نہ کرنا، ورنہ یہ تمہارا کام بگڑ سکتا ہے. تو کرو کی دو قسمیں، واجب اور مستحب. نہ کرو، مثلا جو ذبیحہ نہیں ہے اسے نہیں کھانا ہے، مردار جو شریعت کے طریقے سے ذبح نہیں ہوا اسے نہیں کھانا ہے، یہ حرام ہے، نہ کرو، نہ کھاؤ، حرام. لیکن سب کچھ حرام نہیں ہے، نہ کرو میں مکروہ بھی ہے. بعض چیزیں جانور کے بدن سے نکلتی ہیں وہ حرام نہیں ہے، مکروہ ہیں، ان کا کھانا مکروہ ہے، نہ کھاؤ اچھا ہے، لیکن کھاؤ تو کوئی گناہ نہیں کیا. تو اب واجب اور مستحب کرو ہوا، اور حرام اور مکروہ نہ کرو ہوا. یہ بتائیے کہ یہ چار جو کرو ہیں، یہ چاروں ڈیوٹی ہیں یا ان میں بھی چھوٹ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مستحب میں چھوٹ ہے اور مکروہ میں چھوٹ ہے. خالی سختی اور ڈیوٹی کہاں پہ ہے؟ ایک واجب میں اور ایک حرام میں. اچھا، کیا ہماری زندگی کے سارے کام یا واجب ہیں یا مستحب ہیں یا حرام ہیں یا مکروہ ہیں؟ تو اس کا جواب ہے نہیں. ہمارے کاموں کی ایک پانچویں قسم ہے جس کا نام ہے مباح اور جائز. مباح اور جائز کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ میں جو چاہے کرے، کرے اور چاہے نہ کرے. جی چاہے کرسی پہ بیٹھے، جی چاہے زمین پہ بیٹھے. زمین پہ بیٹھے تو پالتی مار کے بیٹھے، سر جھکا کے بیٹھے کہ سر اٹھا کے بیٹھے. سونے میں چاہے خراٹے لے اور چاہے نہ لے مجلس میں، سب ہمارے اختیار میں جائز ہے. مولوی صاحب کے کہے بغیر سلوات بھیجے اور چاہے نہ بھیجے. ہماری زندگی کے نہ جانے کتنے کام ہیں جو نہ واجب ہے، نہ مستحب ہے، نہ حرام ہے، نہ مکروہ ہے، وہ سب کے سب جائز اور مباح ہے. میں جو جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا، جس کو سناتے سناتے آپ کو اور تھکا دیا ہے، وہ جائزہ یہ ہے کہ ہم نے کہا ہمیں پتا ہے کہ واجب کیا کیا ہے، توجیہ المسائل میں لکھا ہے. ہم نے دیکھ لیا کہ مستحب کیا کیا ہے، رسالے میں لکھا ہے. حرام مکروہ کتابوں میں لکھا ہے، مباح کہیں نہیں لکھا ہے. ہم نے کہا چلو جیسے یہ سب معلوم ہے کہ کیا کیا واجب ہے، حرام ہے، مکروہ ہے، مستحب ہے، چلو مباح لکھوا لیں، جائز کام کتنے لکھوا لیں. گئے مجتہد کے پاس، گئے فقیہ کے پاس، گئے مرجع تقلید کے پاس. ہم نے کہا آپ نے واجب، مستحب، حرام، مکروہ تو سب لکھ دیے ہیں، ایک زحمت اور کیجئے ذرا ہمارے کاموں میں جتنے کام جائز اور مباح ہیں ان کی بھی لسٹ بنا دیجئے. کہا ہم نے واجبات و مستحبات، حرام و مکروہ کی لسٹ پہلے بھی بنا دی تھی، تمہارے لیے پھر سے الگ سے بنا سکتے ہیں، لیکن ہم مباح کی لسٹ نہیں بنا سکتے. کیوں؟ ہم نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہم واجبات کو گن سکتے ہیں. میں نے اتنا وقت اسی جملے کے لیے لیا ہے. کہا ہم واجب کو گن سکتے ہیں کہ کتنے واجب کام ہیں انسانی زندگی میں، ہم مستحب کاموں کو گن سکتے ہیں، ہم حرام کاموں کو گن سکتے ہیں، ہم مکروہ کاموں کو گن سکتے ہیں، ان سب کو گن سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کل واجب کتنے، کل حرام کتنے، کل مکروہ کتنے، کل مستحب کتنے، لیکن ہم جائز اور مباح کاموں کی گنتی نہیں کر سکتے، ان کو گن نہیں سکتے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ڈیوٹی ہے، جہاں پہ پابندی ہے، جہاں کرو یا نہ کرو لگا ہے، وہاں پر تو گنتی ہو سکتی ہے، لیکن جو آزادی ہے، جو مباح ہے، جو جائز ہے، وہ گننے کے قابل بھی نہیں ہے. تو خود بتائیے جو گنا جا سکے وہ زیادہ ہوتا ہے یا جو انگنت ہو وہ زیادہ ہوتا ہے؟ اس کا مطلب مباح ہماری زندگی میں اور جائز ہماری زندگی میں زیادہ ہے، ڈیوٹیز کم ہے، آزادی زیادہ ہے. ایک سلوات بھیجے. امام خمینی رحمت اللہ اللہ علیہ کی حیات میں بھی کہیں سے سوال اٹھا ہوگا کہ زندگی محدود ہو جاتی ہے مذہب کے ہاتھوں, آدمی پابند ہو جاتا ہے, گھر جاتا ہے, ایک چہار دیواری کے اندر ڈھکیل دیا جاتا ہے. تو انہوں نے جو جملے قیمتی جملے فرمائے تھے جو میری یادداشت میں جتنے ہیں, میں دو جملے ان کی آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں اور اسی پر اس وقت آج کی گزارش کرتا ہوں. انہوں نے فرمایا جو کسی تحریر میں بھی ہے کہ مذہب اور دین انسانی زندگی کو محدود نہیں کرتا ہے, مذہب اور دین انسانی زندگی کو محفوظ کرتا ہے. محدود ہونا اور ہے اور محفوظ ہونا اور ہے. ایک چہار دیواری جیل میں ہوتی ہے اور ایک چہار دیواری گھر میں ہوتی ہے. گھر کی اور جیل کی چہار دیواری میں فرق کیا ہوتا ہے؟ گھر کی جیل کی چہار دیواری قیدی کو محدود کر کے رکھ دیتی ہے, لیکن گھر کی چہار دیواری گھر والوں کو محدود نہیں کرتی ہے بلکہ محفوظ کرتی ہے, سردی اور گرمی سے محفوظ کرتی ہے, چور اور ڈاکو سے محفوظ کرتی ہے. تو جیل کی چہار دیواری نہیں ہے دین کی حدیں, دین کی پابندیاں اس گھر کی چہار دیواری ہیں جو اپنے اندر بسنے والوں کی حفاظت کر کے انہیں پنپنے کا موقع دے. یہ دین ہے. دین اس لیے آیا ہے کہ ہماری زندگیوں کو محدود نہ کرے, محفوظ کرے. اور انہی کا دوسرا جملہ جو مجھے یاد آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ جب وہ ہمیں محفوظ کرنے کے لیے آیا ہے تو ہم دین کو مانتے ہوئے محفوظ کیوں نہیں ہیں؟ ہم دین کا اعتراف کرنے والے محفوظ کیوں نہیں ہیں؟ آفتیں ہمارے اوپر ہیں, مصیبتیں ہمارے اوپر ہیں, بلائیں ہمارے اوپر ہیں, قتل و غارت ہمارے خلاف ہے, تباہیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں, بیماریاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں, خرابیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں, بگڑے ہوئے ہم ہیں. کوئی خرابی ایسی نہیں بچی ہے جو مسلمانوں میں نہ پائی جاتی ہو. تو اگر دین ہمیں محفوظ کرنے کے لیے آیا ہے تو آخر پھر یہ ہماری حفاظت کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اس کے جواب میں جو ان کا جملہ مجھے یاد ہے, وہ پورا درس تھا, مجھے جملہ خالی ایک حصہ یاد رہ گیا ہے کہ انہوں نے فرمایا یہ بتائیے کہ یہ پانی کس لیے ہوتا ہے؟ پانی سے حیات ہے, پانی سے زندگی ہے. پانی نہ ہو تو زندگی باقی نہیں رہ جائے گی. تو پانی کا کام کیا ہے؟ پانی کا کام ہے ہماری عبادت کرنا, پانی کا کام ہے ہماری زندگی کو بچانا, پانی کا کام ہے ہمیں نقصان سے بچانا, مٹنے سے بچانا, فنا ہونے سے بچانا. تو یہ پانی ہماری حفاظت کے لیے ہے. یہی پانی جو ہماری حفاظت کے لیے ہے, کیا ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہی پانی ہمارا قاتل بن جاتا ہے؟ کیا یہی پانی ہماری صحت کو نہیں تباہ کر دیتا؟ دریاؤں سے, نالوں سے جو پانی ہم پی لیں اٹھا کے, اپنے ملکوں میں چل کے دیکھیے, جہاں جہاں سے جیسا جیسا پانی انسان پی رہا ہے. جو مجھ سے خود ایک ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس دور کی سب سے بڑی تحقیق یہ ہے کہ سب سے زیادہ بیماریاں پانی کے ذریعے منتقل ہو رہی ہیں, اور انسانوں کی سب سے بڑی خدمت یہی تحقیق بنی ہے کہ اس بیماریوں کے دروازے کو بند کیا جائے. لیکن ابھی ہمارے ملکوں میں بیماری کا دروازہ کھلا ہوا ہے. نالوں سے پانی پی رہے ہیں ہم, چشموں سے پی رہے ہیں, کنوؤں سے نکال کے پی رہے ہیں, تالابوں سے پی رہے ہیں, گنٹوں سے پی رہے ہیں. تو یہی پانی جو زندگی بچانے کے لیے آیا تھا, یہی پانی بیماریاں پیدا کر رہا, قاتل بنا جا رہا. تو پانی تو وہی پانی ہے, یہ قاتل کیوں بن گیا؟ کہ یہ ہماری حفاظت کرنے آیا تھا, ہماری حفاظت کرتا بشرطے کہ ہم نے اس کی حفاظت کی ہوتی, اسے جراثیم سے بچایا ہوتا, اسے بیماریوں کی گندگی سے بچایا ہوتا. چونکہ ہم نے پانی کو ملاوٹ سے نہیں بچایا, لہذا یہ ملاوٹی پانی ہماری زندگی کا قاتل بن گیا. یہ دین ہماری حفاظت کے لیے آیا ہے, یہ دین ہماری حفاظت کرے گا, مگر تب کرے گا جب اس دین کو ہم خالص الہی دین رکھیں گے, جب اس دین میں رسم و رواج شامل ہو جائیں گے, جب اس دین میں علاقائی چیزیں شامل ہو جائیں گی, جب اس دین میں ذاتی پسند اور ناپسند شامل ہو جائے گی. تو یہ ملاوٹی دین ہماری مدد نہیں کر سکتا, یہ ملاوٹی دین ہماری حفاظت نہیں کر سکتا. ہمیں اپنی جان بچانا ہے تو ہمیں اپنے دین کو خالص رکھنا ہوگا. ایک صلوات بھیجے. دین میں جب ملاوٹ ہوئی, دین میں جب باطل نظریات داخل کیے گئے, دین میں جب باطل خیالات کو شامل کیا گیا، دین میں جب باطل اعمال کو داخل کیا گیا، تو جو دین کے محافظ آئے تھے انہوں نے قربانیاں دے کے دین کو خالص کیا ہے، دین کو بچایا ہے. وفات پیغمبر کے بعد مسلسل 30 سال سے تک دین میں جب ملاوٹیں حد سے آگے بڑھ گئیں، تو مولا علی نے مسجد کوفہ میں سر پہ ضربت کھا کے اس دین کو اپنا خون دے کے بچایا. پھر حسن مجتبیٰ نے کلیجے کے 72 ٹکڑے تشت میں اگل کے اس دین کو بچایا. اور اس کے بعد جب دین پر بڑی تباہی تھی اور بڑا حملہ تھا، اور دین سے دین میں کچھ باطل ملا کے دین میں ملاوٹ نہیں کی جا رہی تھی بلکہ پورا دین مٹایا جا رہا تھا، دین کو تبدیل کیا جا رہا تھا، دین کی سچائی کا انکار ہو رہا تھا، خلیفہ وقت دعوے دار خلافت تخت خلافت پہ بیٹھ کے کہہ رہا تھا، نہ کوئی وحی نہ آئی تھی، نہ کوئی فرشتہ آیا تھا، یہ تو ماذا اللہ ایک کھیل تھا جو محمد نے یہ کھیل کھیلا تھا. ان حالات میں حسین اٹھے تھے اور اپنے ساتھ ایک ایسا لشکر لے کے اٹھے تھے جیسا لشکر نہ اس سے پہلے کبھی دیکھنے کو ملا، نہ اس کے بعد کبھی دیکھنے کو ملا. حسین نے اپنے اس لشکر کے 2 ٹکڑے کر دیے، ایک گردن کٹا کے کربلا کے دشت میں سو جانے والے، اور ایک قیدی بن کے کوفہ اور شام کے بازاروں سے گزر کے پیغام حق پہنچانے والے. حسین کا یہ چھوٹا سے لٹا ہوا چھوٹا سے لشکر دربار یزید تک اس عالم میں پہنچا ہے کہ زینب جو اس ننھے سے خاندان کی محافظ ہیں، جن کی ذمہ داری سید سجاد کی حفاظت کرنا بھی ہے اور سکینہ کی حفاظت کرنا بھی ہے، جن کے ذمہ بیویوں کو دلاسہ دینا بھی ہے. ایک منزل وہ آئی ہے جب علی کی بیٹی سے کہا گیا تمہیں ننگے سر دربار یزید میں چلنا پڑے گا، اٹھے ہوئے ہاتھ بدعا کے لیے نتیجے کی آواز پہنچی اور کانوں میں صدا پہنچی، میری پھوپھی اماں بڑی زحمتیں اٹھائیں، بڑی قربانیاں دی، بڑی مصیبتیں جھیلی، ایک مرحلہ امتحان اور باقی ہے پھوپھی اماں. مرحلہ امتحان یہ ہے کہ دربار یزید میں جانا ہے، بابا کا پیغام پہنچانا ہے پھوپھی اماں. ہاتھ گرا دیے، قافلہ پہنچ گیا، رسن بستہ بیویاں دربار یزید میں کھڑی ہوئی ہیں، رسیوں سے جکڑی ہوئی بیویاں جن کی گرہیں اتنی سختی سے کسی گئی ہیں، رسیاں بازوؤں میں پیوست ہو گئی ہیں. ایک رسی ہے اور 12 بیویوں کے گرہ ہیں، سب بیویوں میں ایک بیوی وہ بھی ہے جس کی عمر ابھی کل 3-4 سال ہے، کمسن سکینہ، حسین کی یتیمہ سکینہ، جو اپنی پھوپھی کے پہلو میں کھڑی تو ضرور ہوتی ہے لیکن اتنا چھوٹا قد ہے کہ پھوپھی کے پہلو میں بس اس کے پیروں میں آ کے کھڑی ہو جاتی ہے. بیویوں پہ ستم یہ ہے کہ جن رسیوں سے بیویوں کے بازو بنے ہیں اسی رسی کا ایک سرا یتیم حسین کے گلے میں بندھا ہوا ہے. یا بیویاں جیسے رکوع کیا جاتا ہے اس طرح سے جھک کے چلے تاکہ سکینہ کو راحت پہنچے، اور اگر بیویاں ذرا سی راحت لینا چاہیں تو سکینہ کے گلے کی رسی کھینچتی ہے. مظلوم حسین کے لٹے ہوئے قیدی دربار یزید میں کھڑے ہیں، یزید کی نگاہ اٹھی، دیکھا ایک کمسن بچی کھڑی ہے، گلے میں رسی بندی ہے، ایک چہرہ ہاتھ پہ رکھے، ایک ہاتھ چہرے پہ رکھے ہیں، ایک ہاتھ گلے پہ رکھے ہیں. اس نے آواز دی، کون ہے؟ کسی نے کہا یہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے، حسین کے سینے پہ سونے والی، جب تک سوئے نہ حسین کو نیند نہیں آتی تھی. ایک مرتبہ یزید نے وہیں سے آواز دی، سکینہ سکینہ یہ ایک ہاتھ گلے پہ کیوں ہے، ایک ہاتھ چہرے پہ کیوں ہے؟ کہا ظالم کیوں پوچھتا ہے؟ ارے تیرے کارندوں نے اسی رسی سے میرے گلے کو جکڑ رکھا ہے جس سے میری بہنوں اور پھوپھیوں کے بازو بندے ہیں، گلے پہ رسی کھینچتی ہے درد ہوتا ہے، ظالموں نے سر سے نزا چھین لی ہے اس لیے اپنے ہاتھ سے چہرے کو چھپائے ہوں. ادرکم اللہ. ایک مرتبہ یزید نے ایک ظلم اور کیا، کہا میں نے سنا ہے سکینہ کہ تمہارے بابا تم سے بہت محبت کرتے تھے، تم کو جب تک اپنے سینے پہ نہ سلائے انہیں نیند نہیں آتی تھی. سکینہ نے کہا کیوں دل دکھاتا ہے ظالم، کیوں ستاتا ہے ظالم، اب میرے بابا کا سینہ کہاں رہ گیا، ارے وہ سینہ کہاں نصیب مجھے. یزید نے کہا سکینہ میں یوں نہ مانوں گا، ہاں اگر تم دعوے دار ہو کہ تمہارے بابا تم سے بہت محبت کرتے تھے تو تمہیں امتحان دینا پڑے گا. امتحان یہ کہ تم اپنی جگہ پہ کھڑی رہو اور یہ حسین کا کٹا ہوا سر تمہاری گود میں آ جائے. ایک مرتبہ یتیم حسین نے ہاتھ اٹھائے، ارے میرے بابا ظالم تمہاری محبت کا امتحان لے رہا ہے. بابا بابا اپنے سینے پہ سلانے والے بابا آ جاؤ، بابا میری گود میں آ جاؤ. بابا ایک بار دنیا نے دیکھا ترس سے سرے حسین بلند ہوا، ننگی سی یتیمہ کی گود میں آ گیا، ارے سکینہ نے منہ پہ منہ رکھا، بابا جب تے تم مارے گئے، بابا سروں سے رداءیں چھن گئیں، بابا بازوؤں میں رسن بنی، بابا پشت تازیانوں سے زخمی، بابا رخساروں پر تماچوں کے نیلگو نشان. وسیعلم الذین ظلموا
ایام قلبی قلبو علا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.
پروردگار محمد والے محمد علیہ السلام کا واسطہ ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے، ہمارے لاہ ہمارے تمام خیر کو قبول فرمائے. آپ تمام معصومین ہمیں اپنے گناہوں سے دور رہنے اور گناہ ہو چکے ہیں ان کو پر سختوں خطا پر اور غلطیوں پر معافی عطا فرمائے اور ہماری توبہ کو قبول فرمائے. ہمارے کربلا میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا
فرمائے.
الہی محبوب دنیا بھر میں پھیلے ہوئے مومنین و مومنات کی حفاظت
فرمائے،
دنیا سے جا چکے ان پر رحمت نازل فرمائے، مزارات مقدسہ کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو توفیق حج و عمرہ زیارت کے نائل فرمائے، بارِ الٰہی دین کے محافظ علماء کی حفاظت فرمائے، بارِ الٰہی مراجع تقلیل کی حفاظت و حمایت فرمائے، مالک رہبر اسلامی کی حمایت و حفاظت فرمائے، ہم کو طول عمر عنایت فرمائے، بارِ الٰہی انقلاب اسلامی کی حفاظت فرمائے، ظالموں کی سازشوں کو ناکارا فرمائے، زمانے کے مولا کے حضور کو عنایت فرمائے، ہم سب کو ان کے انصار و عوام میں شامل ہونے کی توفیق
عطا فرمائے.